لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المكرمين المعظمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العلي العظيم روشی پڑھی اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و ثنا کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیۃ کریمہ تلاوت کی ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سن میرے حبیب، فرما دیجیے، ان کا نا آباؤکم، اگرچہ تمہارے باپ، و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم، اور تمہارے بھائی، و ازواجکم، اور تمہاری بیویاں، وعشيرتكم اور تمہارا کنبہ، واموال اقترفتموها اور تمہارا کمایا ہوا مال، وتجارت تخشون کسادہا اور وہ تجارت کاروبار ہو جس کے نقصان کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور تمہارے پسندیدہ مقام، أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ، اگر یہ تمام چیزیں تمہارے نزدیک زیادہ پیاری ہیں اللہ کے اور اللہ کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، فتربصوا حتى ياتي الله بأمره. تو انتظار کرو کہ اللہ تعالی اپنا عذاب لائے. والله لا يهدي القوم الفاسقين, اور اللہ تعالی فاسق قوم نافرمان قوم کو ہدایت کی راہیں نہیں دکھاتا. یہ ہے آیہ کریمہ کا لفظی ترجمہ. تشریح اور تفسیر کے سلسلے میں جو باتیں عرض کرنی ہیں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, میرے حبیب آپ لوگوں سے فرما دیجئے کہ اے لوگوں, اگر سے تمہارے باپ ہوں, بیٹے ہوں, بھائی ہوں, بیویاں ہوں, کنبہ ہو, تمہارا کمایا ہوا مال ہو, وہ تجارت ہو جس کے نقصان کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے, تمہارے پسندیدہ مکان ہو, اگر یہ تمام چیزیں یا ان میں سے کوئی چیز بھی تمہارے نزدیک اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیاری ہے, تو پھر تم عذاب سے مستحق, عذاب سے منتظر رہو, اور پھر تم نافرمان ہو, تمہیں ہدایت کی راہیں کبھی نصیب نہیں ہوگی. اور اگر ان تمام چیزوں سے زیادہ پیارا تمہارے نزدیک اللہ ہے, اللہ کا رسول ہے, اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے, تو پھر تم اللہ کی رحمت کے حقدار ہو, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہدایت کی راہیں نصیب کرے گا, ہدایت کی راہیں دکھائے گا. ثابت ہوا کہ تمام چیزوں سے زیادہ پیارا اللہ کو اور اللہ کے رسول کو اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کو سمجھنا چاہتے. یہاں ایک بات کرتا ہوں, اسلام دین فطرت اور ماں باپ کے ساتھ محبت ہونا یہ ایک فطری عمل ہے, اولاد کے ساتھ محبت ہونا یہ بھی ایک فطری عمل. اسی طرح ہر انسان کو ماں باپ سے, اولاد سے, بہن بھائیوں سے, بیویوں سے, رشتے داروں سے, مال سے, کاروبار سے, گھر بار سے محبت ہوتی ہے, یہ ایک فطری عمل ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان چیزوں سے محبت نہ رکھو. اللہ فرماتا ہے ان چیزوں کی محبت اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سے زیادہ نہیں ہوتا. احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا, اگر ان چیزوں کی محبت زیادہ ہو گئی تو پھر تم عذاب کے حقدار ہو جاؤ گے, اور اگر ان چیزوں سے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت زیادہ رہی تو پھر تم رحمت کے حقدار. معلوم ہوا اسلام ہمیں ماں باپ سے محبت کرنے سے روکتا نہیں, اولاد سے, بہن بھائیوں سے, ان تمام چیزوں سے محبت رکھنے سے روکتا نہیں, کیونکہ ان چیزوں کے ساتھ محبت ہونا یہ ایک فطری عمل ہے اور اسلام دین فطرت ہے. تو اسلام کہتا ہے کہ ان چیزوں سے محبت رکھو, لیکن کہیں ایسا نہ ہونے پائے کہ ان چیزوں کی محبت اللہ رسول کی محبت پر اور راہ خدا میں جہاد کرنے کی محبت پر غالب آ جائے. اللہ فرماتا ہے ان چیزوں کی محبت اللہ رسول کی محبت پر غالب نہ آنے پائے, بلکہ ان چیزوں کی محبت پر اللہ اللہ کے رسول کی محبت غالب ہے. تو سب سے زیادہ پیارا اللہ کو اور اللہ کے رسول کو اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کو رکھ. جب تک یہ تینوں چیزیں سب سے زیادہ پیاری نہیں ہوں گی, ہم مومن نہیں قرار پا سکیں گے اور اللہ کی رحمتوں کے حقدار نہیں ہوگا. اس آیت میں آٹھ چیزوں کا بیان ہوا، ماں باپ، اولاد، بہن بھائی، بیوی، کنڈا، مال، تجارت اور مقام، جان کا ذکر نہیں ہوا۔ تو شاید کوئی سمجھے کہ جان کو تو پھر ان چیزوں سے بھی پیارا سمجھنا چاہیے، تو ایک آیت اور بھی سن لیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک جہاد میں تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ آپ کے اصحاب بھی تھے، مگر چند افراد مدینہ شریف کے اور چند ارد گرد جہاد کے وہ اپنے گھروں میں بیٹھے تھے، وہ حضور کے ساتھ میدان جنگ میں نہیں۔ تو اللہ نے آیت اتاری، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: ما کان لأہل المدینة ومن حولہم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول اللہ ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه۔ مدینہ شریف کے رہنے والوں اور ارد گرد دیہات کے رہنے والوں کو یہ لائق نہیں تھا کہ وہ رسول اللہ کے پیچھے بیٹھے رہتے، اور نہ ان کو یہ لائق ہے کہ وہ اپنی جانوں کو رسول اللہ کی جان سے پیارا ہے۔ اس آیت نے بتا دیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی جان سے بھی زیادہ عظیم اور پیارا سمجھنا چاہیے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ایک دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا: عمر، میں تیرے نزدیک کتنا پیارا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا: یا رسول اللہ، آپ میری جان کے سوا مجھے تمام چیزوں سے زیادہ پیارا۔ حضور نے فرمایا: عمر، ابھی تو کامل مومن نہیں ہوا، کامل مومن اس وقت ہوگا جب میں تیرے نزدیک تیری جان سے بھی زیادہ پیارا ہو جاؤں۔ حضرت عمر نے اسی وقت کہا: یا رسول اللہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس ذات نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ دی۔ فرمایا: اب تم کامل مومن بھی ہو گئے۔ حضور نے یہ سوچا اسی لیے تھا کہ یہ کمی جو ہے اس کو بھی دور کر دیا جائے، اور حضرت عمر کامل مومن ہو جائیں۔ معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا سمجھنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا: لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ و فی روایت و فی نفسہ اجمعین۔ فرمایا: تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک میں اس کے ماں باپ سے، اس کی اولاد سے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ خود اس کی جان سے بھی زیادہ پیارا نہ ہو۔ حدیث جلندری نے انہی آیتوں اور حدیثوں کو سامنے رکھ کر دو شعر کہے ہیں جو حقیقت میں ان آیتوں حدیثوں کا ترجمہ۔ وہ کہتے ہیں: محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، صلی اللہ علیہ والہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد ہے متائے
عالم ایجاد سے پیارا پدر مادر برادر جان و مال و اولاد سے پیارا. وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ پیارا سمجھنا چاہیے, تمام چیزوں سے زیادہ پیارا اللہ اور اللہ کا رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کر. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی محبت کے متعلق اسے عرض کرتا ہوں. میرے بزرگوں اور دوستو, اللہ تعالیٰ ہمارا حقیقی مالک اور مالک اور مربی اور مفت, اسی نے ہمیں پیدا کیا, اسی نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اسی نے پیدا کیا, انبیاء اولیاء کو بھی اسی نے پیدا کیا, کرکے مرتبے جمال اور جمال عطا فرمایا. تو سب سے بڑا محسن, سب سے بڑا حقیقی مربی اللہ تبارک و تعالیٰ. تو اس محسن حقیقی کے ساتھ کتنی محبت اور عقیدت رکھنی چاہیے جس کے احسانات بے شمار. فرمایا با ان کا اتو نعمت اللہ لا تحصوها, لوگوں اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو, شمار کرنے لگو تو ان کا شمار نہیں ہو سکے گا, اللہ کی نعمتیں گنی نہیں جا سکے گی. تو جس اللہ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہے اس اللہ سے کتنی محبت رکھنی چاہیے, کتنا پیار رکھنا چاہیے. اب قرآن پڑھ کر دیکھو کہ ایمان والوں کو اللہ سے کتنی محبت ہوتی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا اشد حبا للہ, ایمان والوں کو اللہ سے بڑی سخت محبت ہوتی. دیکھو اشد فرمایا, ایک ہے شدید اور ایک ہے اشد. شدید کے معنی ہے سخت اور اشد کے معنی ہے بہت سخت. تو اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان والے ہیں, اشد حبا للہ, ان کو اللہ سے بڑی سخت محبت ہے. کیوں نہ ہو جبکہ اس کے بے شمار احسانات ہیں. میں کہتا ہوں اگر اس کے احسانات نہ بھی ہوتے تو وہ ہمارا حقیقی مالک اور خالق ہے, اس لحاظ سے بھی ہمیں اس سے سب سے زیادہ محبت رکھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کے بعد نبی کریم کی محبت. یہاں میں ایک بات کرتا ہوں, نبی کریم کی محبت اللہ کی محبت کا غیر نہیں. نبی کریم کی محبت عین اللہ کی محبت. یہ میں نہیں کہتا, خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من احبنی فقد احب اللہ, جس نے مجھے محبوب رکھا اس نے در حقیقت اللہ کو محبوب رکھا. حضور فرماتے ہیں میری محبت حقیقت میں اللہ کی محبت. ثابت ہوا کہ حضور کی محبت عین اللہ کی محبت ہے. حضور کی محبت میں اور اللہ کی محبت میں غیریت نہیں. جیسا کہ قرآن پاک نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے در حقیقت اللہ کی اطاعت کی. حضور کی اطاعت عین اللہ کی اطاعت. دیکھو حضور جو کچھ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم, اللہ کی رضا, اللہ کی مرضی کے مطابق فرماتے ہیں. حضور کا کوئی فرمان اللہ کے فرمان کے خلاف نہیں ہوتا. حضور کا ہر فرمان اللہ کا فرمان ہے یا اللہ کے فرمان کی تشریح اور توضیح ہے؟ تو یاد رکھو رسول پاک کی اطاعت حقیقت میں اللہ کی اطاعت اور رسول پاک کی محبت حقیقت میں اللہ کی محبت. اسی طرح رسول پاک کی دیت اللہ کی دیت. فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. بے شک جو لوگ حبیب آپ سے بیعت کرتی ہیں سوائے اس کی اور کچھ نہیں کہ وہ اللہ سے بیعت کرتی ہیں. تو رسول پاک سے بیعت کرنا اللہ سے بیعت کرنا. اسی طرح سنو رسول پاک کی دعوت اللہ کی دعوت. رسول پاک کا بلانا اللہ کا بلانا. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. اے ایمان والو جب تمہیں اللہ اور اللہ کا رسول بلائے تو ان کے بلانے پر فوراً حاضر ہو. ادھر دھیان کرو بلانے والے ہیں دو, ایک اللہ اور ایک اللہ کا رسول. لیکن جو بلانے کا صیغہ ہے وہ واحد کا اذا دعا, یہ دعا واحد کا صیغہ ہے. تو بلانے والے تو ہیں دو, اللہ اور اللہ کا رسول, اور بلانے کا صیغہ جو ہے وہ واحد کا ہے. چاہیے تھا وہ بھی تصویر کا ہوتا تو وہ واحد کا اس لیے ہے کہ رسول پاک کا بلانا حقیقت میں اللہ کا ہی بلانا. دیکھو اللہ خود تو برائے راست کسی کو نہیں نہ بلاتا. اللہ بلاتا ہے تو رسول کے ذریعے وسیلے سے بلاتا ہے. تو رسول کا بلانا حقیقت میں اللہ کا بلانا. تو اللہ تعالیٰ کسی کو برائے راست آواز نہیں دیتا, رسول پاک کے ذریعے سے اپنی دعوت لوگوں تک پہنچاتا ہے. تو رسول کی دعوت حقیقت میں اللہ کی دعوت. کیا نتیجہ نکلا؟ حضور کی محبت اللہ کی محبت, حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت, حضور کی دعوت اللہ کی دعوت, اور حضور کی دعوت اللہ کی دعوت, اور حضور کا ذکر اللہ کا ذکر. یہ میں نہیں کہتا, سنو قرآن بھی سنو اور اللہ کا فرمان حدیث قدسی بھی سنو. اللہ تعالیٰ نے آئی تو تاری بارہ بھانا اللہ کا ذکر. اے حبیب ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا. جس کا ذکر اللہ اونچا کرے اس کو کوئی اونچا نہیں کرے. اسی واسطے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, پارا پھانا لکا ذکر رکھتا ہے سایا تجھ پر. پارا پھانا لکا ذکر رکھتا ہے سایا تجھ پر, بول پالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا, بول پالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا. اور آگے سے فرماتی بک گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے, مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آتا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چلتا تیرا. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. تو جب یہ آئی تمری برف نہ کبھی کرب اے میرے حبیب ہم نے تیرے لیے تیرے فکر کو اونچا کر دیا. جبریل آیت لے کر آئے. جبریل اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ قربان جائیں پیاری پیاری بتاؤں. جبریل اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ میں تو قاصد ہوں, میرا کام ہے پیغام پہنچانا. مطلب کیا ہے وہ اللہ جانے کس نے آئی تتاری ہے یا آپ جانے کن پر آئی تتری ہے. فرمان نہیں جاؤ میرے رب سے پوچھو کہ اس کا مطلب کیا ہے. جبریل امین گئے جا کر عرض کیا یا رب العالمین آپ کا حبیب فرماتا ہے کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے. کیونکہ آیت میں تھی نا حضور کی سانس, تو اپنے منہ سے اپنی کرنا ذرا گنا رب سے ہی پوچھو. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جبریل جاؤ میرے حبیب سے کہہ دو اس کا مطلب یہ ہے اذا ذکر تو میرا ذکر ہوگا تو میرے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر بھی. جہاں لوگ لا الہ الا اللہ پڑھیں گے ساتھ محمد الرسول اللہ بھی پڑھیں گے. اذان دیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ ساتھ اشہد ان محمد الرسول اللہ. خطبہ پڑھیں گے میری عبد و ثنا کریں گے تم پر بھی درود و سلام دیں گے. نماز پڑھیں گے میری ہم تو سنا کریں گے تجھ پر بھی درود و سلام بھیجیں گے. قرآن میں جہاں بھی اللہ ہے وہاں بھی الرسول بھی ہے. ہر جگہ میرے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر بھی. ابھی فرمان خدا بندی پورا نہیں ہوا. اللہ نے فرمایا چال تو تمام علی مان بے ذکرے کا مائی. محبوب میں نے ایمان کا مکمل ہونا اس بات پر موقوف کر دیا ہے کہ میرے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر بھی. جب تک میرے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر نہ ہو ایمان مکمل نہیں. تو بعض لوگ حضور کا ذکر نہیں کرتے, حضور کے ذکر کو بند کرنا چاہتے ہیں اور اللہ کے ذکر کو کرتے ہیں. انہی کو مخاطب کر کے اعلیٰ حضرت فرماتی ہیں ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو منکرو. ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو منکرو واللہ ذکر حق نہیں ان کی تکر کی ہے. واللہ ذکر حق نہیں ان کی تکر کی ہے. اللہ نے فرمایا میں نے ایمان کا مکمل ہونا اس بات پر موقوف کر دیا ہے کہ میرے ذکر کے ساتھ میرے حبیب تیرا ذکر بھی ہو. ابھی بھی فرمان خدا بندی پورا نہیں ہوا تو قصہ باقی. شفا شریف اٹھا کر دیکھو. امام قاضی عیاض رضی اللہ تعالیٰ ہونے کی قدسی حدیثیں نقل فرمائی ہیں. سنو ابھی حدیث کا بتیجا حصہ. اللہ نے فرمایا جعلتو کا ذکرم من ذکری فمن ذکرتا ذکرنی. میرے حبیب میں نے تیرے ذکر کو اپنا ہی ذکر ٹھہرا دیا ہے. جس نے تیرا ذکر کیا اس نے میرا ہی ذکر کیا. تو نتیجہ یہ نکلا کہ حضور کا ذکر ہے. حضور کے ناموں میں ایک نام ہے ذکر اللہ. قرآن میں بھی اللہ نے حضور کو ذکر فرمایا ذکر اور رسول تو حضور اللہ کا ذکر کیا نتیجہ نکلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اللہ کی محبت حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت حضور کی طاعت اللہ کی طاعت حضور کی طاعت اللہ کی طاعت حضور کا ذکر اللہ کا ذکر اور یاد رکھنا حضور کا کردار اللہ کا ذکر فقط رہا الحق جس نے خود کو دیکھا جس نے حقیقت میں حق کو دیکھا وہ یہ نہ سمجھنا کہ حضور خدا ہے خدا نہیں حق نہیں ہے آئینہ حق نما آئینہ حق نما حضور کی ذات میں اللہ کی ذات اور صفات کے جلوے نظر آتے ہیں ڈاکٹر اقبال مرحوم نے بڑا ہی پیارا کیا ڈاکٹر اقبال فرماتی ہے
کہ مصطفیٰ آئی نئے خدا اور مناسب کر دے ہم دیوے خدا
اللہ کی ذات اور صفات کا آئینہ ہے اگر اللہ کی ذات اور صفات کے جلوے دیکھنا چاہو تو حضور کو دیکھ لو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی ذات اور صفات سے آج کل سات لوگوں کو شرک کا ذہن کبھی جلدی ہو جاتا تو کسی کو شرک کا نہ ہو جائے ہوگا نہ ہو جائے اس لیے میں چاہتا ہوں ذرا تھوڑی سی وضاحت کر میرے بزرگوں اور دوستوں میں نے آپ کے سامنے کہا ہے حضور خدا نہیں ہے حق نہیں ہے آئینہ ہے حق نما سمجھنے کے لیے ذرا ایک بات ہے دیکھو رات کے وقت آسمان پر چاند چمک رہا ہے اور زمین پر آپ ایک شیشہ رکھ دیں تو بتائیے اس شیشے میں چاند نظر آئے گا یا نہیں کیا کہو کہ شیشہ چاند بن گیا یا چاند شیشہ بن گیا یا چاند آسمان سے اتر کر شیشے میں گھس گیا حضور کر گیا پنجابی کرنے بڑھ گیا تینوں باتیں نہ شیشہ چاند بنا ہے نہ چاند شیشہ بنا ہے نہ چاند آسمان سے اتر کر شیشے میں جھکا ہے شیشہ زمین پر چاند آسمان شیشے کی سن کو چاند کی سن کو شیشہ بہت چھوٹا ہے اس کے مقابلے میں چاند بہت بڑا ہے مگر باوجود ان فرقوں کے شیشہ اپنے اندر ایک ایسی صفائی ایک ایسا کمال رکھتا ہے کہ وہ چاند تو نہیں چاند کا مظہر بن گیا چرا تشری اللہ اللہ ہے رسول اللہ رسول اللہ ہے رسول اللہ اللہ نہیں ہے اللہ رسول نہیں ہے مگر رسول اپنے اندر ایک ایسا کمال رکھتے ہیں اس کمال کی بنا پر خدا تو نہیں خدا کی ذات و صفات سے مظہر عطم ہے جس طرح شیشے میں چاند کے جلوے نظر آتے ہیں کاتے مصطفیٰ بھی خدا کے جلوے اللہ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پیارا تھے فرماتے ہیں خود رہے پردے میں اور آئی نات سے باتا مولا خود رہے پردے میں اور آئی نات سے باتا ایک کر انسانوں سے
شاہ داری واہ بھیج کر انجانوں سے راہ داری واہ ایک بات کرتا ہوں یہ بات ہے کہ جانا اور جانا ذرا تھوڑے سے سکون سب کے پاس ہوگا کہیں فوراً بے سابو بے صبر ہو کر سکے سکے نہ لگانا شروع کر یہ محبت کی بات ہے ٹوٹیا نہ بات دیکھیے شیشے میں کیا نظر آ رہا شیشے میں کیا نظر اور چاند نہیں جو چیز بھی شیشے کے سامنے ہو وہ نظر آئے گی مثلاً ہمارے حضرت ابلا سجادہ نشیر صاحب مدد اللہ علی تشریف فرما ہے ان کے سامنے ایک آئینہ رکھ دیا جائے ان کا چہرہ مبارک آئینے میں نظر آئے گا یہ تو میں پہلے بتا چکا حضرت صاحب آئینہ نہیں بن گئے آئینہ حضرت صاحب نہیں بن گئے حضرت صاحب آئینے کے اندر کسی نہیں کرسی پر تشریف فرما مگر بتانا یہ ہے جو بات روپ آنا ہے وہ یہ ہے بتاؤ اگر حضرت صاحب ہوں نہ ہلائیں آئینے میں جس کو آپ دیکھ رہے ہیں جو آئینے میں نظر آ رہا ہے وہ اپنی خواہش اور مرضی سے ہوں ہلا جو آئینے میں حضرت صاحب کا حق نظر آ رہا ہے دن نظر آ رہا ہے وہ اپنی مرضی سے ہوں نہیں ہلا سکتا ہلیں گے ادھر نظر آئیں گے ادھر ملا کرتی اللہ فرماتا ہے بابا جب سے کو مل ہوا ان ہوا ہلا کا یوں میرا محبوب تو اپنی بھائی سے لب بھی نہیں ہلاتا اس سے لب بھی وسیع کر کہیں بھی جاتی ہے بات بھی رہ گئی پردہ بھی ہو گیا سمجھنے والے سمجھ بھی گئے سبھی قریب اپنی خواہش سے لب بھی نہیں اعلی حضرت کا دیر کرو اس سے حقیقت واضح ہو فرماتی ہیں خدا خدا کا یہی ہے سر نہیں اور کوئی مفر مفر خدا کی قسم خدا کا کر وہی ہے جو کرے اور اس گھر کو چھوڑ کر نہ کوئی رہنے کی جگہ ہے اور نہ کوئی بھاگنے کی جگہ خدا خدا کا یہی ہے سر نہیں اور کوئی مفر مفر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں تو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں اس سے ادھر ہے نظر ادھر ہے پھر کسی کو چھوٹے کا بہن نہ ہو جائے میں اس کا اجازت لوگ کہیں گے موتی کا سدھائی بنا دی خدا ہی بنا دیا تو ذرا تھوڑی سی بداحت کر دی میرے بزرگ ہوا تو جو کرو یہ بات روٹی بھی ہے اور باریک بھی ہے سمجھو کرو گے تو پھر کوئی زیادہ باریک نہیں کری آسانی سے کر دیا دیکھو حضرت صاحب کے سامنے شیشہ ہے اور حضرت صاحب کا چہرہ مبارک شیشے میں نظر آتا ہے ذرا غور سے سنیے شیشے کے اندر جو حضرت صاحب کا چہرہ ہے نا وہ حضرت کے چہرے کا غیر نہیں اور عین بھی نہیں شیشے کے اندر جو حضرت کا چہرہ ہے نظر آ رہا ہے وہ حضرت کے چہرے کا شیشے کے اندر عین بھی نہیں اور غیر بھی نہیں. بس یہی ہے نقطہ سمجھ. عین بھی نہیں اور غیر بھی نہیں. کسی طرح یاد رکھو حضور غیر اللہ بھی نہیں اور عین اللہ بھی نہیں. نہ عین اللہ ہے نہ غیر اللہ ہے, مظہر اللہ ہے. کیا ہے؟ مظہر اللہ ہے. جنہوں نے عین سمجھا وہ بھی مشرک, جنہوں نے غیر سمجھا وہ بھی مشرک. حضور نہ عین اللہ ہے نہ غیر اللہ ہے بلکہ مظہر اللہ ہے. اسی طرح حضور کے کمالات نہ تو اللہ کے کمالات کا عین ہے اور نہ غیر. کمالات ہیں اللہ کے, ان کا ظہور ہوتا ہے ذاتی. بعض لوگوں نے توحید کا نام ایک رکھا ہوا ہے اور شرک کا نام توحید رکھا ہے. سنو میں تمہیں بتاؤں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات کو اگر اللہ کے کمالات کا غیر سمجھا جائے تو علماء سے پوچھو کہ غیر کس کو کہتے ہیں؟ غیر کے معنی کیا؟ سنو, غیر وہ ہوتا ہے کہ جس کا وہ غیر ہے اس کے مقابلے میں اس کی حیثیت مستقل. ورنہ غیر عزت کے معنی متحرک نہیں ہے. غیر وہ ہوتا ہے جس کا وہ غیر ہو اس کے مقابلے میں اس کی حیثیت مستقل. مطلب یہ بہت ہی قید کاغذ مشینیں پڑی, یہ دو مشینیں جو میرے آگے میز پر پڑی ہوئی, یہ دو مشینیں ہیں اور دونوں کا وجود الگ الگ مستقل. جہاں تک کہ ان دونوں کے درمیان آپ دیوار کر دیں تو پردہ حائل کر دیں, ایک مشین کا وجود ادھر رہے گا دوسری مشین کا وجود ادھر رہے گا, کیونکہ دونوں کا وجود مستقل. ایک مشین دوسری مشین کی غیر ہے, دوسری پہلی کی غیر. لیکن اگر ایک مشین کے سامنے شیشہ رکھو تو وہ مشین شیشے میں نظر آئے گی, تو جو شیشے میں مشین نظر آئے گی وہ اس مشین کا غیر ہے. اگر غیر ہو تو چاہیے کہ درمیان میں پردہ کیا جائے تو بھی شیشے میں نظر آئے, لیکن پردہ کرنے کے بعد نظر ہے نہیں آئے گی, کیونکہ شیشے میں جو نظر آ رہی ہے تو اس کا غیر ہے. عین مشین شیشے کے اندر پڑی پڑی, عین مشین تو میز پر پڑی, تو نہ عین ہے اور نہ غیر ہے. اگر حضور کے کمالات کو اللہ کے کمالات کا غیر سمجھا جائے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ حضور کے کمالات اللہ کے کمالات کے مقابلے میں خود کر کے رہے ہیں, اور اللہ کے کمالات کے مقابلے میں کسی اور کے کمالات کے مستقل ماننا دیکھتے. یہ شرک کو انہوں نے شرک کا نام توحید رکھا ہوا ہے. حالانکہ یاد رکھو حضور کے کمالات اللہ کے کمالات کا غیر نہیں, ارے کمالات ہیں اللہ کے, ظہور ہوتا ہے ذات اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے کمالات کا مظہر ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ کے کمالات کا ظہور ہوتا ہے, اللہ کے عبادات کا ظہور ہوتا ہے, اللہ کے فراز کا ظہور ہوتا ہے, اللہ کے فنون و برکات کا ظہور ہوتا ہے. تو حضور ہے مظہر, مظہر اب بتاؤ کہ چودہ صدی میں بعد لوگ انبیاء اولیاء کے کمالات کو اللہ کے کمالات کا غیر مانتے ہیں, کبھی تو ان کو غیر عزت ان پر سوال ہے. غیر عزت ان پر ہے, غیر اللہ کو مت پکارو، غیر اللہ کو نہیں کر سکتا، غیر اللہ اور حضور کو خریدنے بعد لوگ ہم دلاؤ اور لیا کے کمالات کو، اللہ کے کمالات کا غیر مانتے ہیں نہیں، تبھی تو ان کو غیریت ان پر سوال ہے غیر اللہ کو مت پکارو، غیر اللہ کو نہیں کر سکتا، غیر اللہ اور حضور کو غیر اللہ کیا کہتے ہیں، یہ خود ہی غیری مقبول علیہ غلط آئی ہے، حضور نہ غیر اللہ ہے اور نہ ہے اللہ ہے حضور، مظہر اللہ ہے حضور، حبیب اللہ ہے، بعض لوگ ہم پر یہ انسان آئے کرتے ہیں کہ حضور تو اللہ کا شروع ٹھہرا ہے، خدا کی قسم ہم شریف نہیں ٹھہرا، ہم شریف نہیں ٹھہرا، ہم کہتے ہیں شریف ٹھہرانے میں تو مزہ ہی نہیں، حبیب ٹھہرانے میں مزہ، مثلاً شریف جو ہوتا ہے وہ اتنے حصے کا مالک ہوتا ہے جتنا اس کا حصہ، شریف اتنے حصے کا مالک ہوتا ہے جتنا اس کا حصہ ہو، لیکن حبیب جو ہوتا ہے اس کو مالک کہتا ہے میں بھی تیرا، یہ بات وہ سمجھ سکتا ہے جس کا کوئی حبیب ہو، جس کا کوئی حبیب ہو، اور جن کو اس کو محبت کی ہوا ہی نہیں لگی وہ یہ بات نہیں ہے، دنیا علم چاہے کتنا زیادہ ہو، بہت ہی باتیں چاہے کتنی زیادہ ہو، مگر اس کی ہوا نہیں لگی، دنیا علم چاہے کتنا زیادہ ہو، بہت ہی باتیں چاہے کتنی زیادہ ہو، مگر اس کی ہوا نہیں لگی، عشق قدیم بہار آجو ہی، عشق قدیم بہار آجو ہی، کھلو نہ رنگت کو لے او بے عشقانیاں وچ گلزارا، وطن فضا دے جھولے، مولانا گبرانی خان نے کہا نماز اچھی، زکات اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا، مگر میں باوجود اس سے مسلمان ہو نہیں سکتا، میں جب تک کٹ مروں میں خواجائے سیدہ کی الفت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو جب تک اتنا ہو باب عشق جس دل میں نہیں وہ دل نہیں، اور یار کے رہنے کی وہ منزل نہیں، جب تک حضور کا اجتماع بات نہیں، میرے بزرگوں جو بات وہ سمجھ سکتا ہے جس کا کوئی محبوب ہو، وہ اپنے محبوب سے کہتا ہے میں بھی تیرا، میرا سب اللہ نے بھی کہا ہے، پڑھ کے دیکھو معراج کے واقعہ، جب حضور معراج کی رات کعبہ حسین کی منزلوں میں جلوہ گر ہوئے، اللہ نے فرمایا محبوبہ میں بھی تیرا میرا سب، میں نے محبوبہ تیری خاطر سب کچھ پیدا کیا ہے، مقبول تیری کا ہے، اور حضور نے کہا مولا میرا تو ہی مقبول ہے، تو ہی مقبول ہے، تو نے اگر سب کچھ میری خاطر بنایا ہے، میں تیرا مقبول ہوں تو میں نے سب کچھ تیری خاطر چھوڑا ہے، میرا مطلوب و مقبول بھی تیری ہے، تو میاں یاد رکھو شریف کہنے میں تو مزہ ہی نہیں، تو مزہ حبیب کہنے میں ہے، ہم شریک نہیں مانتے اللہ کا, اور حدیث جو ہوتا ہے محب و محبوب کے درمیان جو معاملات ہوتے ہیں وہ دوسرا نہیں ہوتے. اسی بات سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں کہاں کے ہو مالک کے حبیب, میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, جانی ماں ہے وہ محب میں نہیں تیرا تیرا, جانی ماں ہے وہ محب میں نہیں میرا تیرا. محب و محبوب اور طالب و مطلوب میں میرا تیرا نہیں ہوتا. تو سرکار حبیب ہے اللہ, ہم اللہ کا حبیب مانتے ہیں شریف. یاد رکھو حضور کے کمالات نہ اللہ کے کمالات کا عین ہیں اور نہ غیر ہیں, بلکہ حضور کے کمالات اللہ کے کمالات کی دلیل ہیں اور اللہ کے کمالات کا ظہور ہے. بات کہاں نکلی تھی؟ حضور کی محبت اللہ کی. من احب نہیں فقط احب اللہ, اللہ سے سب سے زیادہ محبت رکھنی چاہیے, اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ محبت رکھنی چاہیے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے عملی طور پر اس کا مظاہرہ کیا. دیکھو ایک جنگ بدر جب ہوئی, لڑائی کا آغاز ہوا, سب سے پہلے دو کافر میدان میں آئے. اتفاق دیکھو انہی کے دونوں بیٹے مسلمان تھے اور وہ حضور کی طرف باپ کافروں کی سب بیٹے حضور کی طرف ادھر سے باہر نکلے. انہوں نے مقابلے کے لیے للکارا, کون ہے جو ہمارے ساتھ آ کر لڑے, کون ہے جو ہمارا مقابلہ کرے. انہی کے بیٹے آگے بڑھے اور حضور سے اجازت مانگی, یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیجیے ان کافروں کا سر کرے. حضور بڑے رحم دل, حضور علیہ السلام و سلام نے اس کو فرمایا تمہیں اجازت ملے, کیونکہ حضور جانتے تھے کہ یہ بیٹے ہیں اور وہ سرکار نے ان کو اجازت نہیں دی, سیدھے عطا دیا اور اوروں کو بھیجا. اگرچہ سرکار نے اجازت نہیں دی مگر بیٹوں نے اپنے ایمانی جذبے کا مظاہرہ کر دیا اور دکھا دیا کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں اپنے باپ سے زیادہ پیارے ہیں اور اس وقت باپ کے کافر ہیں, آپ کے مقابلے پر تلواریں اٹھا کر آئے ہیں, ان کا سر قلم کرنا ہم اپنی حفاظت کریں. بیٹوں نے ثابت کر دیا کہ رسول اللہ اور اللہ کا رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہمیں اپنے باپوں سے. کسی جنگ بدر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آتے حضرت عبد الرحمان جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے کافروں کے ساتھ, حضرت ابو بکر صدیق دیکھا کافروں کی سب نے ہے باپ نور کی سب نے, پہلی بات میں بیٹے حضور کی سامنے تھے باپ کافروں کی سامنے. اب باپ حضور کی سامنے لڑائی ہو گئی, جب لڑائی ختم ہو گئی کچھ عرصے بعد حضرت عبد الرحمان مسلمان ہو گئے اور مسلمان ہو کر کہا آپ کا جان جنگ بدر میں آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے, اگر میں وار کر دیتا تو میرا وہ وار آپ کو ختم کرنے کے لیے تھا, مگر میں نے جان بوجھ کر اپنا وار روکا کہ میرا باپ, میں نے باپ سمجھ کر لحاظ کیا اور تلوار کا وار نہیں کیا. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا بیٹا تو نے تو بات سمجھ کر میرا لحاظ کیا باہر نہیں کیا, لیکن خدا کی قسم اگر تو میری تلوار سے نیچے آ جاتا میں بیٹا سمجھ کے میرا کبھی لحاظ نہ کرتا. میں تم پر وار کر دیتا کیونکہ میں اس وقت تجھے اپنا بیٹا ہی نہیں سمجھتا تھا جب تو رسول اللہ کے مقابلے پر تلوار لے کر آئے. صدیق اکبر نے عملی طور پر ثابت کر دیا کہ مجھے اللہ اور اللہ کا رسول سب چیزوں سے. اسی شخص میں پڑھ کے دیکھو, ایک بھائی ادھر تھا اور ایک ادھر, انہوں نے آپس میں تلواریں چلائی. مومنوں نے ثابت کر دیا ہمیں اللہ اور اللہ کا رسول بھائیوں سے زیادہ عزیز ہے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آج ہی ان کی شادی ہوئی, پہلی رات سہاگ کی پہلی رات کا دولہا سہاگ کی رات میں خلوت کے لمحات میں تھا کہ بار کسی پکارنے والے نے پکارا, یا ایوہ الناس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعوکم الی الجہاد. لوگو, اللہ کا رسول تمہیں جہاد کے لیے بلا. چلو گھروں سے, وقت بڑا نازک ہو گیا ہے, لڑائی جاری ہے احد کے میدان میں, مجاہدین کی مدد کے لیے آؤ. حضرت حنظلہ کی اسی دن شادی ہوئی تھی اور یہ پہلی رات بلبن میں تھے. گانوں میں جب آواز پڑی کچھ کریں گے, کپڑے پہنے, آپ نے تلوار لے لی اور پہلی رات کی دلہن کو کہا السلام علیکم لو خدا حافظ. وہ کہنے لگی کہاں جا رہے؟ کہنے لگے تو نے سنا نہیں کہ اللہ کا رسول بلا رہا ہے؟ کہنے لگی سنا تو ہے مگر تمہاری تو آج ہی شادی ہوئی. کہنے لگے ٹھیک ہے, آج شادی ہے ہوئی ہے تو پھر کیا ہوا, رسول اللہ نے بلایا ہے اب جانا فرض ہو گیا. وہ کہنے لگی اگر میرے ساتھ یہی سلوک کرنا تھا, پہلے رات ہی مجھے چھوڑ کر چلے جانا تھا تو پھر شادی کیوں کی تھی؟ انہوں نے کہا مجھے کیا پتا تھا کہ پہلے رات ہی رسول اللہ کا بلاوا آ جائے گا, اب تو جانا فرض ہو گیا کیونکہ کانوں میں آواز پڑ گئی اور رسول اللہ کا بلانا جی اللہ کا بلانا ہے اور رائے خدا میں جہاد کرنا بیویوں سے زیادہ بھی نہیں تو اللہ کی رحمت کے حقدار نہیں ہو سکیں گے. بیوی کہنے لگی ذرا تو خیال کرو, تم تو وہاں جا رہے ہو جہاں تلواریں ہوا کی طرح چلے گی, تیر نی کی طرح برسیں گے, پتہ نہیں تمہارا واپس آنا ہو یا نہ ہو, تمہارا چہرہ دیکھنا پھر نصیب ہو یا نہ ہو. تو پہلی رات ہی مجھے اگر بیوہ بنا کے چل دینا تھا تو پھر ایسا کیوں دیا؟ فرمایا کہ تمہیں اللہ اس کا اجر دے, تم صبر کرو لیکن اب میں رہ نہیں سکتا ضرور سکتا. بیوی نے کہا میں نہیں جانے دوں گی, آگے بڑھ کر ہاتھ پکڑ لیا میں نہیں جانے دوں گی. گوہر نے کہا تمہارے جیسی 70 بیویاں ہو تو رسول اللہ کے بلانے پر قربان کر دوں, رسول اللہ کے فرمان پر قربان کر دوں, اب تم میرا راستہ نہیں روک سکتی ہو, میں جاؤں گا اور اپنی جان قربان کروں گا. لیکن آپ جانتے ہیں کہ وہ خاتون جی کو کیا دیا, وہ بھی تو کامل ایمان رکھتی. اس خاتون نے مسکرا کر کہا میرے آقا تیرے نثار ہو جاؤں, یہ نہ سمجھنا کہ تمہیں روک رہی تھی بلکہ تمہاری آزمائش کر رہا, تمہارے ایمان کا جائزہ لے رہی تھی اور یہ دیکھ رہی تھی کہ میں تمہیں زیادہ عزیز ہوں یا اللہ اور اللہ کا رسول تمہیں زیادہ عزیز ہے. میں خدا کا شکر کرتی ہوں کہ مجھے اللہ نے وہ شوہر عطا فرمایا ہے جو کامل ایمان ہے, جو فرض نماز ہے. جاؤ جاؤ, میں تمہیں خود گھوڑے پر سوار کرتی ہوں اور رائے خدا میں جہاد کرو, رسول اللہ پر جان نثار کرو, اور دیکھنا ڈرتے وقت میری طرف خیال نہ رکھنا, رسول اللہ کی طرف خیال رکھنا. اگر تم راضی بن کر واپس آئے تو خندہ پیشانی سے استقبال کروں گی, اور اگر تم شہید ہو گئے تو قیامت کے دن اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کروں گی میں وہ کنیز ہوں جس نے پہلی رات کا دولہا چھوڑ دیا. حضرت حنظلہ چلے, لڑائی جاری تھی, جاتے ہی پرچرے بیکار ہو گئے, تلوار ختم ہو گئی. شہداء کی لاشیں جمع کی گئی, حضرت حنظلہ کی لاش نہیں ملی. اگر یا رسول اللہ نے اپنی آنکھوں سے ان کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا مگر ان کی لاش نہیں نظر آ رہی, فرمایا ابھی ان کی لاش مبارک نظر آ گئی. حضور کہاں گئی ہے؟ فرمایا فرشتے ان کو غسل دینے کے لیے آسمانوں پر لے, کیونکہ ان کی آنکھ ہی چھپی ہوئی تھی کہ پہلی رات تھی, اور جب ان کے کانوں میں آواز پڑی تو جس حالت میں تھے اس پر آ گئے, ابھی کچل بھی نہیں کیا تھا اس لیے فرشتے اس کو غسل دے رہے. تھوڑی دیر کے بعد ان کی لاش مبارک آئی, پانی کے قطرے گھل کے چڑھ کر کے گری آئے, اسی دن سے ان کا لقب ہو گیا تکلیل الملائکہ, وہ ابھی جن کو فرشتوں نے غسل. صحابی نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ مجھے اپنی محبوب بیوی کی اللہ اور اللہ کا رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا زیادہ محبوب ہے. زیادہ نے مال کی خدمت, کاروبار, وطن, سب کچھ چھوڑ دیا, زیادہ اکرام اور اہل بیت اطہار نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ اللہ اور اللہ کا رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہمیں سب سے زیادہ. ہم نے اور آپ اپنے گرے بانوں میں منہ ڈال کے دیکھیں ہمارا کیا ہے, بولو ہمیں اللہ اور اللہ کا رسول سب سے زیادہ عزیز ہے یا نہیں؟ اگر ہم عزیز نہیں, اگر عزیز نہیں تو پھر ہم مومن نہیں, اور اگر عزیز ہے, اللہ اور اللہ کا رسول سب سے زیادہ پیارا ہے, اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہے, تو محبت کی کوئی علامت بھی ہوتی ہے یا نہیں؟ لیکن وہ شہری علامت, ہر شہر کی کوئی نہ کوئی علامت ہے, محبت کی بھی علامتیں ہیں یا نہیں؟ تو آئیے دیکھیں کہ وہ محبت کی علامتیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں یا نہیں. زبانی کلامی محبت کے دعوے کام نہیں آتے, جہاں تو عمل کر کے دکھانا پڑتا ہے. یہ شہادت کا ہے, کل حق میں قدم رکھنا ہے, لوگ آسان سمجھتے ہو نکلنا ہے. نہ محبت کا ہم نہیں سب, تو کیا ہمیں محبت ہے؟ اگر نہیں ہے تو ہم مومن نہیں, اگر ہے تو محبت کی علامتیں ہیں وہ دیکھو ہمارے اندر موجود ہیں یا نہیں. تو محبت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ ان محبت محب و مطیع, محب اپنے محبوب کا مطیع اور فرما بردار ہے, محب اپنے محبوب کی نا فرمانی, محب ایسا کام نہیں کرتا جس سے محبوب ناراض ہو جائے, وہ محبوب سے ناراض نہیں کرتا, راضی دیکھنا چاہتا. تو پھر بولو اگر ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہے تو پھر ہم ان کی نا فرمانی کیوں کریں؟ ان کی رضا کے خلاف کام کیوں کرتی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زبانی کلامی محبت کے دعوے عملی طور پر ثابت کرو کہ ہمیں محبت ہے, اور اللہ رسول کو راضی کرو اور ان کی مرضی کے خلاف کام. حضرت صاحب زیادہ سب جگہ تشریف فرما ہے, جس کا کوئی مرید ہو اور میں اسے گئے اچھی مجھے آپ سے بھری حضرت کی خدا کی شکر کری, آپ مجھے سب سے زیادہ پیار, مگر حضرت میں آپ کا کہنا نہیں مجھے محبت, تو آپ سے مجھے بھری مگر میں آپ کا کہنا نہیں مانوں گا. تو بولو حضرت صاحب اس محبت کو تقریب کرنی مانگنے کی, حضرت صاحب کہیں گے بھائی تم ان سے مزاق کرتے محبت اس سے بھی یہ مزاق, اگر واقعی تمہیں ہم سے محبت ہوتی تو پھر تمہارے جذبات کا یہ عالم ہوتا کہ تم پرستے تو میرا پیر مجھے کوئی حکم دے اور میں اس حکم کی تعمیر کر کے پیر کی نگاہوں میں اپنا کوئی مقام اور بقار پیدا کرتی تو تم تو اطاعت اور فرما برداری کے لیے طرف تمہارے جذبات کے طور ہے. یہ عظیم محبت ہے کہ سب سے زیادہ مجھے محبوب اپنے کا دعویٰ کرتی اور کہنا مانتے نہیں. تم یہاں اگر اندر اللہ کے رسول سے واقعی سچی محبت ہے تو اللہ کا کہنا بھی مانو, رسول کا کہنا بھی مانو, جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا وہ کرو, جن کاموں کے کرنے کا رسول اللہ نے حکم دیا وہ کرو, جن سے منع کیا ان سے اجتناب. عوامر پر عمل کرو, نواہی سے اجتناب کرو. یہ محبت کی ایک مثال, محبت کی ایک مثال. کسی طرح راہ خدا میں جہاد کرنا, ابھی میرا مضمون بہت باقی ہے. محبت کی علامتیں بیان کرتے ہیں. اور تیسری چیز جو ہے کہ راہ خدا میں جہاد کرنا, جہاد کی اس لیے بیان کرتا ہے اور یہ بتاتا کہ جہاد اصغر کون سا ہے, اصغر کون سا ہے, کون سا جہاد ہے جو ہر وقت جاری ہے, اور کس جہاد کو کر کے آج بھی ہم مجاہد بن سکتے ہیں. تو یہ ابھی مضمون باقی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نبی من اللہ فضلن کبیرہ, فضل ہی نہیں بلکہ فضلے کبیر. اللہ فرماتے ہیں مومنوں کو کچھ فضلی دے دے کہ سرکار کی تشریف بھابری ان کے واسطے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا.
تو میرے دوستو بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ نے جشن میلاد مقرر کیا, مجھے حضرت قبلہ صاحب جن کی عقیدت اور محبت میرے قلب کی گہرائی ہوئی ہے, اور میں نے دیکھا ہے کہ ماشاء اللہ اس سارے علاقے میں حضرت کا فیض جاری ہے. ظاہری باطنی ہر طرح اللہ تعالیٰ اس آستانے کو سلامت برقرار ہے. آپ کے ساتھ بات جان اس دنوں دار پر بڑی تکلیف فرماتی ہوں, تو انہوں نے ارشاد فرمایا تھا تو میں حاضر ہو گیا. ورنہ جو کچھ میں بیان کرتا ہوں یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے, میں تو حیران ہوتا ہوں کہ یہ حضرات کی محبت ہے. ورنہ یہ جو حضرات علماء کرام بیٹھے یہ الحمد للہ تعالیٰ اللہ کے فضل سے بہت اچھا بیان فرماتے ہیں اور مجھ سے بہت ہی اچھا بیان کرتے ہیں. میں تو بس ان کی محبت ہے سچتا کے بیٹھ جاتا ہوں. ورنہ یہ حضرات ہر لحاظ سے علم میں عمل میں فضل میں زیادہ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اور زیادہ برکتیں عطا فرمائے. آپ حضرات کے تشریف لائے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کی پسند کا یہ قبول فرمائے, میرا حاضر ہونا چلنا چلنا قبول فرمائے. حضور کے ذکر کو
اٹھ گئی دم دم آ گیا, جس طرح اٹھ گئی اجڑے ہوئے بس گئے, اس نے البدل ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود, ان کی ہر خوشی خسنا چلا, ان کے مولا سے ان پر کروڑ درود, ان کے مولا سے ان پر درود, ان کے مولا سے ان پر کروڑ درود, تم کے اصحاب اترات اور تم میرا ہی رحمت السلام رحمة للعالمين بس دستا تیرے غلام رہا جانا ہر دن کرتے ہیں
صدق الله العلي العظيم. تو یہ کوئی معمولی ہوئے مت نہیں ہے, بہت بڑی ہوئے ہوا. دو جہان کی بھلائی, دو جہان کی بہتری, یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے واسطے اللہ تعالیٰ سے مانگی. تمام مسلمانوں کا اس بات پر یقین اور ایمان ہے کہ زندگیاں دو ہیں, ایک ہے دنیا کی زندگی اور ایک ہے آخرت کی زندگی. یہ بھی سب جانتے اور مانتے ہیں کہ دنیا کی زندگی فانی ہے, چند روزہ ہے, اور آخرت کی زندگی دائمی ہے, ابدی ہے, ہمیشہ کی زندگی ہے. وہاں موت کا وجود ہی نہیں ہوگا, خود موت کو موت آ جائے گی اور موت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے گا. تو میرے بزرگوں اور دوستوں, دنیا کی زندگی فانی ہے, آخرت کی زندگی دائمی ہے اور ابدی ہے. تو اگر کوئی شخص دنیا میں معذر بنا ہوا ہو کس وجہ سے, کہ یا تو اس کے پاس مال ہے, دولت ہے, یا اس کے پاس کوئی عہدہ ہے, تو عہدے کی وجہ سے یا مال و دولت کی وجہ سے وہ معذر بنا ہوا ہو لیکن اس کے عمل اچھے نہ ہو, وہ نماز نہ پڑھے, روزہ نہ رکھے, زکات نہ دے, شریعت طریقت پر عمل نہ کرے, اور اس کے مقابلے میں برائیاں کرے, شراب پیے اور برائی بکاری کرے, تو اگر صرف وہ مال و دولت کی وجہ سے یا کسی عہدے کی وجہ سے معذر بنا ہوا ہے لیکن آخرت میں وہ ذلیل, خوار اور ناکام ہوگا یا نہیں ہوگا, یقیناً ہے. کیوں کہ دنیا میں معذر بنا ہوا تھا دولت کی وجہ, دولت یہی رہ گئی. دنیا میں وہ عزت بنا ہوا تھا عہدے کی وجہ سے, ہوتا جہنم گیا اور وہ اپنے ساتھ لے گیا اپنے گناہ, وہاں دلیل و خوار ہوگا اپنے گناہوں کی وجہ. ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا, دکھ ان کا انت لا عزیز الکریم, آج میرا عذاب تک تو دنیا میں بڑا معزز اور بڑا مکرم بنا پھرتا تھا, تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو شخص دنیا میں کسی وجہ سے معزز ہو اور آخرت میں دلیل و خوار اور ناکام ہو جائے وہ حقیقت میں کامیاب نہیں, کیونکہ اصل زندگی تو آخرت کی ہے. آخرت کی زندگی دائمی زندگی ہے, دنیا کی زندگی فانی زندگی ہے. اگر دنیا کی فانی زندگی میں کسی وجہ سے معزز بنا ہونا ہو اور آخرت میں دلیل و خوار اور ناکام ہو جائے تو وہ کامیاب نہیں. کامیاب وہ ہے جو آخرت کی زندگی میں کامیاب ہو, لیکن جو دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو, دنیا میں بھی معزز ہو, آخرت میں بھی معزز ہو, دنیا میں بھی نیک نام ہو, آخرت میں بھی نیک نام ہو, تو یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے, بہت بڑی نعمت ہے. اور یہی نعمت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کے واسطے مانگی, اے اللہ میری قوم کے واسطے دنیا اور آخرت کی بھلائی لکھ دے مخصوص کر, وقت بنا کی دنیا حسن کروں وکیل آتے واقعی اتنا لکھ دے وقت ہمارے اس دنیا میں بھی بنائی اور آخرت میں بھی ہم تیری طرف رجوع لائے ہیں. آپ رات سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کے واسطے کیا مانگا, دنیا اور آخرت کی بھلائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ایک سوال کا جواب دینے سے پہلے اپنا ایک قانون بیان کرا, اس قانون کا تعلق اللہ کے عذاب اور اللہ کی رحمت کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ساتھ سمجھتا ہے, عذاب کچھ نہیں من اچھا, اے موسیٰ میرا عذاب جو ہے عذاب یہ تو میں اس کو پہنچاتا ہوں جس کو چاہوں. اور رحمت میں بھی ہر چیز کو گھیرے ہوئے, ہر چیز کے سامنے آؤ, جتنے حصے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب اور اپنے رحمت کا قانون بیان کروایا. عذاب کے متعلق کیا قانون ہے؟ اللہ کا عذاب سب کو نہیں پہنچتا, اس کو پہنچتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ پہنچائے, لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز کو پہنچ رہی ہے, ہر چیز کے سامنے حال ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز کو بھیج ہوئے. یہاں میں ایک بات کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ کا عذاب سب کو نہیں پہنچتا. آپ حضرات یہ خیال کرتے ہوں گے کبھی کبھی کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی حدوں کو توڑتے رہتے ہیں, مسلسل ظلم کرتی رہتی ہے, ختم کرتی رہتی ہے, اس کے باوجود بھی اللہ کا عذاب ان کو نہیں پتا. تو بعض مرتبہ ہم لوگ حیران ہوتے ہیں کہ آپ کے کیا وجہ ہے کہ بعض لوگ مسلسل نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں, اللہ کی حدوں کو توڑتے رہتے ہیں, ظلم و ختم کرتے رہتی ہے, اور پھر بھی اللہ کا عذاب ان کو نہیں پکڑتا, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اور میں بتاؤں اس کی وجہ کیا ہے, اور یہ وجہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا, یہ اللہ کا ہی فرمان ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, بندے جب نافرمانیاں کرتے ہیں مسلسل اور طے ہم ظلم و ختم کرتے ہیں, ہم میری حدوں کو توڑتے ہیں, تو اللہ فرماتا ہے ان کی نافرمانی, ان کی برائی اور بدکاری کی وجہ سے میرا عذاب, میرے عذاب میں ایک انقلاب پیدا ہو جاتا ہے, ہرکل مچ جاتی ہے. لیکن جب میں اپنی شکر گزار تہجد گزار بندوں کو دیکھتا ہوں جو راتوں کو اٹھ اٹھ کے نفل کرتے ہیں, اور میرے حضور چلے نیاز چکا کے رونا اور پھر گرانا شروع کر دیتے ہیں اور بسی گمر ملنا شروع کر دیتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ احساس فرماتا ہے میں اپنے ان شکر گزار تحقیق گزار صالحین بندوں کو دیکھ کر سر رس کو انہوں آزادی میں بول سے بھی اپنا عذاب واپس دے دیتا. معلوم ہوا کہ اس جہان میں برائیاں کرنے والے اگر عذاب الہی سے بچے ہوئے ہیں تو یہ صدقہ ہے اور الہی کرار ہوتا, یہ صدقہ ہے اللہ اللہ کرنے والوں کا. اگر یہ اللہ اللہ کرنے والے اور راتوں کو اٹھ اٹھ کے اللہ کی حضور رونے والے گر گرانے والے نہ ہوں تو عذاب آ جائے, اور برائیاں کرنے والے نیت کو نابود ہو جائے. یہ برائیاں کرنے والے عذاب الہی سے جو بچے ہوئے ہیں تو یہ صدقہ ہے اللہ والوں کا اور اولیاء کرام کا. اللہ فرماتا ہے جب میں ان کو دیکھتا ہوں تو بروں سے بھی اپنا عذاب واپس بھیج لیتا ہوں. اب میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں, بتائیے کہ اللہ والوں کا وجود برے لوگوں کے لیے رحمت کا باعث ہوا یا نہیں ہوا؟ کیونکہ اگر یہ اللہ والے نہ ہوتے تو برائیاں کرنے والوں پر عذاب آ جاتا. تو جب برائیاں کرنے والے عذاب سے اس دنیا میں بچے ہوئے ہیں تو وہ محض اللہ والوں کی وجہ سے, تو ثابت ہوا کہ اللہ والوں کا وجود برائیاں کرنے والے لوگوں کے واسطے رحمت کا باعث ہے اور عذاب سے امن کا باعث ہے. اگر یہ اللہ والے نہ ہو تو ان پر عذاب آ جائے اور وہ اپنی برائیوں کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جائے. تو جب اولیاء اللہ کا وجود گناہگاروں کے لیے اور ظالموں اور جفا کاروں کے لیے رحمت کا باعث ہے, تو اندازہ کیجیے کہ سید الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وجود گرامی کتنی رحمتوں اور برکتوں کا باعث ہو. چنانچہ میں اس سلسلے میں بھی ایک بات آپ کے سامنے پیش کروں, مکے کے کافروں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بے حد ستایا, اتنا ستایا کہ کوئی کمی نہ چھوڑ آپ کی راہ میں کانٹے ڈالے گئے, آپ کے اوپر رات اور نجاتے ڈالتے تھے, آپ جب حرم میں نماز پڑھتے تو چادر کو بند دے کر بچے کی طرح بنا کر آپ کے گلے میں ڈال کر آپ کا گلا گھومتے تھے, طرح طرح کے مظالم کیے, کئی مرتبہ قتل کرنے اور ہلاک کرنے کے منصوبے بنا, اور آپ کے ماننے والوں کو بھی اتنا ستایا اتنا ستایا کہ آپ تاریخ اور سیرت کی کتابیں پڑھ کر دیکھیے کہ کافروں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں پر کتنے مظالم کیے. ایک بات سے اندازہ کر لیجیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جتنا میں اللہ کی راہ میں ستایا گیا ہوں کوئی پیغمبر نہیں ستایا. جیسے آپ اندازہ کرو کہ کافروں نے آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو کتنا ستایا ہو. لیکن جب انہوں نے حضور کو ستایا طرح طرح کی تکلیفیں اور اذیتیں پہنچائی تو ان کی کوئی گرفت نہ ہو, ان پر کوئی عذاب نہ آیا, اللہ نے ان کو نہیں پکڑا, ان کے حوصلے اور بلا دیے. وہ کہنے لگے کیا بگاڑ لیا ہے اس نبی نے ہمارا اور کیا بگاڑ لیا اس نبی کے خدا نے ہمارا. ہم نے اس نبی کو اتنا ستایا ہے طرح طرح کے دکھ دیے ہیں تو ہم پر تو کوئی گرفت نہیں ہوئی, کوئی عذاب نہیں آیا. تو ان کے حوصلے اور بڑھے اور انہوں نے اور زیادہ ستانا شروع کر دیا. یہاں تک کہ انہوں نے نبی کے اصحاب سے کہا کہ تم اپنے نبی سے کہو کہ وہ ہمارے لیے بددعا ہے. صحابہ کرام نے کہا کہ ہمارے نبی بددعائیں نہیں دیتے, وہ رحمت بن کر آئے ہیں, وہ تو یہی دعا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے دے, وہ بد دعائیں نہیں دیتے کیونکہ وہ سراپا رحمت بن کر آئے. تو کافروں نے کہا کہ اچھا تمہارے نبی رحمت بن کر آئے ہیں, بد دعائیں نہیں دیتے, تو چلو ہم خود اپنے لیے بد دعا کرتے. کافروں نے خود اپنے لیے بد دعا کی. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے نونے پارے کے اندر اتساہ کر رہا تھا. کافروں نے کہا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء اغثنا بعذاب علیم. اے اللہ اگر یہ تیرا نبی سچا اور جو کچھ یہ لے کر آیا ہے وہ بھی تیری طرف سے حق اور سچ ہے تو پھر ایسا کر کہ ہم پر پتھروں کا نہیں برسا, ہم تیرے سردی کو نہیں مانتے اور جو کچھ یہ تیری طرف سے لے کر آیا اس کو بھی نہیں مانتے. تو مولا تو اس کی تعداد میں ہم پر پتھروں کا نہیں برسا ہے, اور اگر پتھروں کا نہیں برساتا تو اور ہی کسی قسم کا کوئی عذاب لے گا. بولا انہوں نے خدا تعالیٰ کو ایک قسم کا چیلنج کیا, دعوت دی کہ ہم نہیں مانتے تیرے نبی کو اور جو کچھ تیرا نبی لے کر آیا اس کو بھی نہیں مان کے کرنے جو کرنا ہے ہمارا, چاہے ہم پر پتھروں کا نیل برسا دے یا اور کوئی دردناک قسم کا عذاب لے. لوگوں کافروں نے خود اللہ کو دعوت دی اور اپنے لیے عذاب مانگا, پھر بھی اللہ کا عذاب نہ. تو کافر بھی بڑے دریم میں اور مسلمان بھی ذرا سوچنے لگے کہ آخر بات کیا ہے, ان لوگوں کی زیادتیاں ہم سے بڑھ گئی ہے اور آپ انہوں نے خود خدا کو عذاب کی دعوت دی ہے, پھر بھی عذاب نہیں آ رہا, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ